حسین نہیں بھولیں گے حسین.
دو للہ کما ہوا ہلو والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد. الطیبین الطاہرین المعصومین. دعا سرکار امام زمانہ سب مل کے بلند آواز سے. الہی عظم البلاء وبرح الخفا وانکشف الغطاء وانقطع الرجاء وضاقت الارض ومنعت السماء وانت المستعان واليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد. أولي الأمر الذين فرست علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر او هو اقرب. بلند آواز. يا محمد يا علي يا علي يا محمد يا علي يا علي. اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران. کھڑے ہو جائے. یا مولانا یا صاحب الزمان الغوث 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 ادرکنی ادرکنی الساعة 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 العجل 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين. صلوات. بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. بلند ترین صلوات. اذان واجب الاحترام. خدا کا شکر کریں کہ خدا نے پھر محرم عطا کیا ہے. آج جب آپ فرش عزا پر بیٹھے ہیں, بلکہ میں ایک جملہ ہدیہ کروں, روایت ہے آپ قالین اور کارپیٹ پہ نہیں بیٹھے ہوئے بلکہ آپ فرشتوں کے پروں پر بیٹھے ہوئے ہیں. ابھی جو آپ فرشتوں کے پروں پر بیٹھے ہوئے ہیں, بڑے لوگ اس نعمت سے محروم ہو گئے. جو آج مٹی کے منوں کے نیچے ہیں, اور حسرت سے آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں، لہذا اس نعمت کا شکر صرف زبان سے نہیں عمل سے بھی کرنا ہے۔ جتنا ہو سکے ان دنوں میں مجالس میں جایا جائے، یہ نہ کہیں ایک مجلس ہو گئی تو بس میں نے ٹک مار کر دیا، میرا کام ہو گیا، نہیں، بلکہ کوشش یہ کریں جتنا زیادہ ہو سکے مجلس مولا میں شرکت ہو، ذکر مولا میں شرکت ہو، اور شرکت بھی ہو اور جو حدیث مولا سن رہے ہیں، جو فرمان مولا سن رہے ہیں، اس پر عمل کر کے زندگی میں تبدیلی بھی ہو۔ اب کیا فرمایا؟ ارشاد ہوا والشمس وضحاها، سورج کی قسم اور سورج کی دھوپ کی قسم، والقمر اذا تلاها، اور چاند کی قسم جو سورج کے بعد فاصلے سے نہیں آتا، بلا فصل آتا ہے۔ اب اذان محترم آپ کی پیاری سماعتیں ساتھ ہوں گی تو لطف آئے گا، اب یہاں پر یہ سورج کون، یہاں پر یہ چاند کون، سورج سے مراد کیا، چاند سے مراد کیا؟ اللہ کے رسول ایک حدیث فرماتے ہیں، جابر ابن عبداللہ راوی ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اقتدوا بالشمس، لوگو صحابیوں مسلمانوں سورج کی پیروی کرو، فإذا غابت الشمس اقتدوا بالقمر، اور جب سورج غائب ہو جائے تو چاند کی پیروی کرو۔ اصحاب نے کہا یا رسول خدا، یہ سورج کون ہے جس کی پیروی واجب ہے، یہ چاند کون ہے جس کی پیروی آپ کے بعد بلا فصل واجب ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا میں سورج ہوں، میرا بھائی علی ابن ابی طالب چاند ہے۔ میں سورج ہوں، میرا بھائی علی ابن ابی طالب چاند ہے، یعنی جب میں ہوں تو میری اطاعت کرو۔ اب ایک ایک چیز کو غور کیجئے گا، یعنی جب میں موجود ہوں، جب میں حکم دوں تو میری اطاعت کرنا، اگر میں نے کہا کاغذ قلم دو مخالفت نہ کرنا، اطاعت کرنا۔ اگر رسول حکم دے رہے ہیں، اگر میں نے کہا کاغذ قلم دو مخالفت نہ کرنا، اطاعت کرنا، اگر تم نے آپس میں جھگڑا کرنا شروع کیا اور میں غضب میں آ گیا اور میں جلال میں آ گیا اور میں نے کہا قومو عنی، نکل جاؤ، تو اطاعت کرنا۔ رسول فرما رہے کہ بھائی اقتدا کرو، پیروی کرو، کس چیز، سورج کی پیروی کرو۔ اچھا اب یہ جملہ بھی سنتے جائیے، یعنی رسول سمجھا رہے ہیں، اگر میں نے جنگ احد میں 50 لوگوں کو کھڑا ہونے کا حکم دیا اور میں نے کہا زمین ہل جائے تم نہ ہل، تو مال غنیمت کی لالچ میں رسول کی مخالفت نہ کرنا، کھڑے رہنا۔ جب سورج ہے تو سورج کی اطاعت کرنا، اور فإذا غابت الشمس، جب سورج چلا جائے، غائب ہو جائے، فاقتدوا بالقمر، تو پھر قمر کی پیروی کرنا۔ اس کے پیچھے نہ جانا، اصحاب کے پیچھے نہ جانا، بس علی کے پیچھے جانا، بس علی کے پیچھے، بس علی کے پیچھے جانا۔ کیوں؟ کیونکہ بی بی ام سلمہ روایت کرتی ہیں، کہتی ہیں زوجہ رسول ہیں، فرماتی ہیں کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا علی مع الحق والحق مع، علی حق کے ساتھ ہیں، حق علی کے ساتھ ہے۔ اب میں تاریخ آپ کے سامنے بتاؤں گا، آپ دیکھیے ایک ایک جملے پہ غور کیجئے، لطف آئے گا۔ علی حق کے ساتھ ہیں، حق علی کے ساتھ ہے، علی نے اگر رسول کی نصرت کی تو بھی حق کے ساتھ، علی نے رسول کی نصرت کی تو بھی حق کے ساتھ۔ علی اگر بچپنے میں ابو جہل کو تماچا مارے تو بھی حق کے ساتھ، علی اگر بچپنے میں ابو جہل کو تماچا مارے تو بھی حق کے ساتھ، علی اگر جوانی میں مرحب کے دو ٹکڑے کر دے تو بھی حق کے ساتھ، علی مسلسل حق کے ساتھ، علی حق کے ساتھ، علی اگر، اب غور کیجئے گا، علی اگر نامور جنگجو کے سینے سے اٹھے تو بھی حق کے ساتھ، علی اگر رسول کے بستر پہ سوئے تو بھی حق کے ساتھ، علی حق کے ساتھ۔ اب اور غور کیجئے گا، علی اگر دفاع اسلام کی خاطر جنگ جمل پر آنے پر مجبور ہو جائیں تو بھی، بس علی حق کے ساتھ، علی جنگ جمل پہ مجبور ہوئے بس علی حق کے ساتھ، علی اگر جنگ جمل پر آنے پر مجبور ہوئے تو علی حق کے ساتھ، علی اگر جنگ صفین پر آنے پہ مجبور ہوئے تو علی حق کے ساتھ، علی اگر کسی فقیر کو مگر کیونکہ عادل تھا کسی فقیر کو اپنا گورنر بنا دے تو بھی حق کے ساتھ، علی اگر کسی فاسد امیر کو گورنری سے اتار دے تو بھی علی حق کے ساتھ، علی اگر کسی عادل غریب کو اپنا گورنر بنا دے تو بھی حق کے ساتھ، علی اگر کسی فاسق امیر کو گورنری سے اتار دے تو بھی حق کے ساتھ۔ اب ذرا غور کیجیے گا، علی اگر خوارج کی صفوں میں کھلبلی مچا دے تو بھی حق کے ساتھ، علی اگر اپنے اصحاب کی رگوں میں شجاعت کا خون دوڑا دے تو بھی حق کے ساتھ، علی اگر میدان جنگ میں نماز پڑھتے ہوئے دکھائی دے تو بھی حق کے ساتھ، علی اگر نماز کی قبولیت کا میزان بن جائے تو بھی حق کے ساتھ۔ اب جملہ ہدیہ کر رہا ہوں آخر تک کے مومنین کو، علی اگر غلام بن کر رسول کے قدموں میں نظر آئے تو بھی حق کے ساتھ، اور علی اگر رسول کے کاندھوں پہ چڑھ کر بتوں کو توڑتے ہوئے نظر آئے تو بھی حق کے ساتھ۔ علی کا ہر عمل حق ہے، یہ اعتراض نہ کرنا کہ علی نے 25 سال تلوار کیوں نہیں اٹھائی، علی نے اگر 25 سال تلوار نہیں اٹھائی تو بھی حق کے ساتھ، اور اگر علی نے 4 سال 9 مہینے کی خلافت میں 3 پہ تلوار اٹھائی تو بھی علی حق کے ساتھ۔ 3 گروہوں پہ، ہمیں 3 گروہوں پہ ڈائیورٹ نہ ہوئیے گا، سلوات پڑھیے با آواز بلند، جنگ جمل، جنگ صفین اور جنگ نہروان کی طرح۔ اچھا واپس چلتے ہیں، وشم سے وضحاہا سورج کی قسم اور اس کی دھوپ کی قسم، والقمر اذا طلاہا چاند کی قسم، اور چاند کی کیسے قسم کہ چاند سورج کے بعد فاصلے سے نہیں آیا، چاند نے 1 یا 2 یا 3 منٹ ویٹ کر کے 4th منٹ پہ نہیں آیا، توجہ حق کا طالب ہوں، چاند سورج کے بعد بلا فصل آیا۔ اب ہم جتنے شیعہ ہیں ہم سب کا عقیدہ ہے، ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ رسول کے خلیفہ بلا فصل میرے مولا علی، میرے آقا علی، میرے سردار علی، میرے سرتاج علی، عین اللہ علی، اذن اللہ علی، وجہ اللہ علی، اسد اللہ الغالب علی، امیر المومنین علی، امام المتقین علی، قائد غر المحجلین علی، سید الوصیین علی، ہمارا عقیدہ ہے کہ رسول کے خلیفہ بلا فصل علی ابن ابی طالب، یہ ہمارا عقیدہ ہے، اس پر ہمارے پاس دلائل بھی ہیں۔ لیکن ہمارے جو اہل سنت کے بھائی ہیں ان کا عقیدہ ہے کہ ان کا جو پہلا خلیفہ تھا نا وہ بلا فصل نبی کا خلیفہ ہے۔ اب آئیے ذرا علمی گفتگو کریں پیار اور محبت سے، تو یاد رکھیے کبھی کبھار لوگوں کو مس انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ اب کیونکہ اتحاد کا زمانہ ہے تو ہم نے علمی گفتگو بھی نہیں کرنی، اتحاد بہت ضروری ہے، اتحاد واجب ہے، اتحاد اتنا ضروری ہے کہ دشمن، دیکھیے جو شیعہ کا دشمن ہے اور جو سنی کا دشمن ہے وہ آپ یہ نہ سمجھیے کہ سنی یا شیعہ کا دشمن ہے، وہ مسلمان کا دشمن ہے، وہ اسلام کا دشمن ہے، اور شیعہ سنی کا اتحاد تو ایسا ہے جیسے آٹے اور نمک۔ ابھی آٹے اور نمک کا کیسا گہرا اتحاد ہوتا ہے، نہ آٹا نکال سکتے ہو نمک سے، نہ نمک نکال سکتے ہو آٹے سے، اتنا گہرا اتحاد ہے بھائی۔ دیکھو یہاں پاکستان میں دیکھو، کسی کا چاچا شیعہ ہے تو کسی کا ماما سنی ہے، ہاں بھائی، کسی کا باپ شیعہ ہے تو کسی کی ماں سنی ہے، بھائی شیعہ سنی کا اتحاد بڑا ہے۔ لیکن اتحاد کو سمجھیے، اتحاد کا مقصد یہ نہیں کہ ہم علمی گفتگو چھوڑ دیں، اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے، اللہ قرآن میں حکم دے رہا ہے کہ واسألوا اہل الذکر، اگر علم چاہتے ہو تو، اگر علم نہیں رکھتے ہو تو علم حاصل کرنے کے لیے اہل ذکر سے پوچھو، اللہ کے رسول فرما رہے اطلب العلم، علم حاصل کرو، علم حاصل کرنا واجب ہے، ضروری ہے۔ اپنی عوام کو جہالت میں رکھنے کی اجازت نہیں، اکثر میں جب بھائیوں سے پوچھتا ہوں کہتا ہوں اس کا جواب کہتے ہیں ہمیں اجازت نہیں ہے، ہمیں آگے سیکھنے کی اجازت نہیں ہے، آگے پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ بھائی کیوں اجازت نہیں، جب اللہ کہہ رہا ہے علم حاصل کرو تو علم حاصل کرنا واجب ہے، ضروری، لیکن اتحاد کے ساتھ۔ لیکن اتحاد کو سمجھیے، آج ماشاءاللہ اتحاد کا کیا عالم ہے، کیا کمال ہے کہ شیعہ سنی کی تعریف کر رہا ہے، سنی شیعہ کی تعریف کر رہا ہے۔ ہاں بھائی، ایک زمانہ تھا کہ صرف ہم شیعہ تعریف کرتے تھے یا مدد کرتے تھے، فلسطین کی صرف ہم مدد کرتے تھے، شیعہ مدد کرتے تھے، لیکن آج سنی بھی ماشاءاللہ اتنے قریب آ چکے ہیں کہ ایران کی فتح، شیعہ ملک کی فتح کو دیکھ کر سنی بھائی یہ نہیں کہتا کہ یہ شیعہ کی فتح ہے، بلکہ سنی بھائی بھی کہتا ہے یہ اسلام کی فتح ہے۔ آج آج سنی بھائی بھی ہمارے ساتھ ہو چکا ہے، دشمن کا آج منہ کالا ہو رہا ہے، دشمن آج دلیل و رسوا ہو رہا ہے، یہ اتحاد کی فضا بہت ضروری ہے، اسے 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 برقرار رکھیے۔ لیکن عزیزان محترم، اتحاد کا مقصد سمجھیے کیا ہے۔ اتحاد دیکھیے، یہ میرا ایک ہاتھ ہے، اس میں کتنی انگلیاں ہیں؟ پانچ انگلیاں ہیں، ٹھیک ہے، ایک تھوڑی سی پتلی، ایک تھوڑی سی لمبی ہے، یہ انگوٹھا تھوڑا سا موٹا ہے۔ ہاں بھائی، ایسا ہی ہے نا کہ بھائی یہ پانچ انگلیاں ہیں مگر پانچوں برابر نہیں ہے، مگر پانچوں ایک ہاتھ ہیں یا نہیں؟ پانچوں ایک ہاتھ ہیں یا نہیں؟ اتحاد کا کیا مطلب؟ اتحاد کا یہ تو مقصد نہیں کہ سب کو کاٹ کے انگوٹھے کے برابر کر دو۔ ہاں بھائی، اتحاد کا یہ تو مقصد نہیں سب کو کاٹ کے انگوٹھے کے برابر کر دو۔ اتحاد کا مقصد یہ ہے کہ دیکھو یہ پانچ ہیں، الگ ہیں، ایک پتلی ہے، ایک لمبی ہے، ایک موٹی ہے، ان میں فرق ہے، الگ الگ ہیں، لیکن اتحاد کا مطلب یہ ہے جب سامنے دشمن آئے گا، یہ پانچوں انگلیاں ایک مکہ بن کے دشمن کے منہ پہ لگے گی۔ اتحاد کو سمجھا؟ اللہم صل علی محمد۔ اتحاد کو سمجھا آپ نے؟ یار اتحاد آپ نے سمجھا؟ اتحاد کیا ہے کہ شیعہ سنی ایک دوسرے کی مدد کریں گے، شیعہ سنی ایک دوسرے کا دفاع کریں گے، لیکن اس مدد کے ساتھ ساتھ، اس دفاع کے ساتھ ساتھ علمی گفتگو بھی ضروری ہے۔ یہ محرم علم بانٹنے کا نام ہے، علمی گفتگو کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں رسول کے خلیفہ بلا فصل آقا علی ابن ابی طالب ہیں، وہ کہتے ہیں کہ رسول کے فوراً بعد ان کے پہلے خلیفہ ہے۔ ہم کہتے ہیں آپ دلیل دیجئے، وہ کہتے ہیں دلیل یہ ہے کہ رسول خدا جب بیمار تھے تو رسول خدا نے اس بیماری میں، جس بیماری سے دنیا سے گئے، رسول خدا نے ہمارے پہلے خلیفہ، یعنی ان کے پہلے خلیفے کو نماز کے لیے بھیجا۔ ہم کہتے ہیں بھائی جس چیز کو آپ دلیل بنا رہے ہیں ذرا اپنی کتاب میں ہی دیکھیں وہ چیز ہوئی بھی تھی کہ نہیں ہوئی تھی۔ صحیح بخاری اٹھا کے دیکھیے، سات مرتبہ یہ نماز والا واقعہ آیا ہے، اسی صحیح بخاری میں یہ آیا ہے کہ ہاں رسول نے پہلے بھیجا تھا لیکن پھر رسول کی صحت بہتر ہوئی، ابن عباس اور مولا علی کے سہارے رسول خدا خود آئے اور رسول خدا نے آپ کے پہلے خلیفے کو ہٹنے کا حکم دیا اور رسول خدا نے خود نماز پڑھائی۔ صحیح بخاری میں یہ موجود ہے، جس کو ریفرنس چاہیے ضرور رابطہ کریں۔ اب بھائی جس چیز کو آپ دلیل بنا رہے ہیں خلافت کا تو وہ تو ہو ہی نہیں آپ کی کتاب کے مطابق۔ اچھا پھر دوسری بات، آپ کہتے ہیں کہ بھائی خلافت کی دلیل یہ ہے کہ رسول نے نماز پڑھوایا۔ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے، رسول نے اپنی زندگی میں کئی اور دیگر اصحاب کو بھی نماز پڑھوانے کے لیے بھیجا، تو ان سب کو خلیفہ بنائیے۔ اچھا پھر کہتے ہیں ہم دوسری دلیل آپ کی، کہتے ہیں بھائی دوسری دلیل یہ ہے کہ پہلی خلافت پہ اجماع امت تھا۔ کیا تھا؟ اجماع امت، پوری امت اس پہ جمع تھی، ساری امت اس پہ راضی تھی، ساری امت اس پہ خوش تھی۔ تو ہم پوچھتے ہیں کیا سقیفہ میں پوری امت جمع ہوئی تھی؟ کیا سقیفہ میں پوری امت جمع ہوئی تھی؟ پھر ہم دوسرا سوال پوچھتے ہیں، اے ہمارے بھائیوں دیکھیے اب علمی گفتگو ہو رہی، ہم پوچھتے ہیں اچھا یہ بتائیے آپ کا خیال سیدہ فاطمہ کے بارے میں کیا ہے؟ وہ بی بی جو آئے تطہیر کی مصداق ہے، وہ بی بی جو آئے مباہلا کی مصداق ہے، وہ بی بی جس کی شان میں سورہ دہر سورہ انسان نازل ہوا ہے، وہ بی بی جس کے احترام میں رسول کھڑے ہوتے ہیں، اس بی بی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا سیدہ فاطمہ امت رسول میں تھی یا نہیں تھی؟ ہر سنی بھائی کہے گا سیدہ فاطمہ امت میں نہ ہو تو پھر اور کون امت میں ہوگا؟ ابھی امت رسول میں تو ہیں سیدہ فاطمہ۔ تو اب ہم سوال پوچھتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ آپ کے پہلے خلیفے کی خلافت کی دلیل کیا ہے؟ امت کا اجماع، امت نے ابھی آپ نے مانا کہ سیدہ فاطمہ ہے۔ اب سوال کا جواب آپ کی کتاب صحیح بخاری میں آیا، سیدہ فاطمہ مرتے دم تک پہلی خلافت پہ راضی نہیں تھی۔ بھائی آپ کی کتاب میں ہے، تو آپ کہہ رہے ہیں امت کے اجماع سے انتخاب ہوا لیکن سیدہ امت میں بھی ہیں اور سیدہ اس پہ راضی نہیں تھی، تو اس دلیل پہ آپ کیا جواب دیں گے؟ اب آئیے یہ باتیں تو ان کی دلائل، ہم اپنے دلائل پیش کرتے ہیں۔ اب ہمارے دلائل کیا ہیں؟ ہم یہ کہتے دیکھیے ہر مقام کو حاصل کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی کرائٹیریا ہوتا ہے۔ مثال آپ کو دے دوں گا آسان، بھائی یہ ممبر ہے، ممبر پہ بیٹھنے کا کوئی نہ کوئی کرائٹیریا ہوتا ہے۔ ایسے تو نہیں کسی ان پڑھ کو، کسی جاہل کو آپ یہاں پہ بٹھا دیں۔ عام طور پہ عقل یہ کہتی ہے نہیں بھائی ممبر رسول ہے، یہاں پہ وہ آنا چاہیے جو علم آ کے دے، جو یہاں پہ درس آ کے بتائے، جو آ کے اہل بیت کی باتیں ہمیں، یعنی جو علم آ کے بانٹے، بھائی یہ کرائٹیریا ہے ممبر کا۔ میں پاکستان کی مثال دوں، آپ کا جو بڑا مشہور جنرل ہے کون ہے؟ عاصم منیر۔ اچھا اب فوج نے عاصم منیر کو جنرل بنانے کے لیے کوئی تو کرائٹیریا ہوگا نا بھائی، کچھ تو ہوگا کہ بھائی یہ اس کرائٹیریا پہ فٹ ہوا تو اسے جنرل بنا دیا۔ ایسے تو نہیں ہوگا کہ فوج نے کہا کیونکہ حافظ قرآن ہے اسے آپ جنرل بنا دو، تو پھر تو سارے حافظ شور مچاتے، کہتے بھائی ہم بھی حافظ ہیں، ہمیں بھی جنرل بنا دو، ہمیں بھی فیلڈ مارشل بنا دو۔ ایسی بات ہے نا بھائی، عاصم منیر کو وہ مقام حاصل کرنے کے لیے کوئی محنت کرنی پڑی ہوگی، کسی محنت کے بعد وہاں پہنچا ہوگا، کوئی کرائٹیریا ہوگا، اس پہ فٹ ہوا ہوگا تو انہوں نے فوج نے جنرل بنا دیا۔ اچھا اور آسان کر دوں، آپ کا پرائم منسٹر کیا نام ہے؟ ماشاءاللہ شریف، ہاں شہباز شریف بھائی، شہباز شریف کو پرائم منسٹر بننے کے لیے بڑی محنت کرنی پڑی ہوگی بھائی، ایسا ہی ہے نا بھائی، میں عقل کی بات کر رہا ہوں، عقل کا تقاضا یہ، پاکستان کی بات تھوڑی الگ ہے بھائی، میں عقل کی بات کر رہا ہوں، عقل یہ کہتی ہے کہ شہباز شریف کو پرائم منسٹر بننے کے لیے کسی کرائٹیریا پہ آنا ہوگا، ایسے تو نہیں ہوگا کہ اسٹیبلشمنٹ نے کہا کہ بھائی کیونکہ شریف ہے اسے تم پرائم منسٹر بنا دو، پھر تو ہر شریف کہتا بھائی ہم بھی شریف ہیں ہمیں بھی بنا دو بھائی، ایسا نہیں ہے، کوئی کرائٹیریا ہوگا، عقل یہ کہتی ہے اس کرائٹیریا پہ یہ آیا ہوگا، اب ہم کہتے ہیں رسول کا جانشین، رسول کے جانشین کا کرائٹیریا کیا ہوگا؟ ویسے ہی بس جس کا جی چاہا جس کی مرضی، نہیں نہیں نہیں، رسول کون ہے؟ رسول کون ہے؟ رسول کا مقام سنو، رسول علم اول، رسول عشق اول، رسول مولا کل، رسول پہلا گل، رسول ہادی رسول، ہاں بھائی اتنا عظیم، اتنا عظیم رسول کہ انسانوں میں سب سے افضل انبیاء، انبیاء میں افضل رسول، رسولوں میں افضل اولو العزم، اولو العزم کے سردار ہمارے نبی، بھائی یہ عظمت مصطفیٰ، پچھلے سال ہمارا موضوع بھی عظمت مصطفیٰ تھا، عظمت رسول تھا، اس سال ہمارا موضوع خلافت رسول ہے، اب جانے مطلب اتنا عظیم نبی، اتنا بڑا نبی کہ اپنی پوری تمام مخلوقات میں، اللہ کی تمام مخلوقات میں سب سے افضل ہمارے نبی، اب اتنے بڑے افضل نبی کا جانشین بھی جب کوئی انتخاب ہوگا تو فضیلت میں کم سے کم نبی کے برابر تو ہو، میرے ساتھ چلیں گے تو آپ کو لطف آئے گا بھائی، اب اتنا بڑا نبی بھائی، عقل کہتی ہے کہ بھائی اتنا بڑا نبی، اس نبی کی جگہ پر جب کسی کو رکھا جائے کہ نبی کے جانے کے بعد یہ اب آج کے بعد خلیفہ ہے، تو فضیلت میں وہ بھی اپنے زمانے میں سب سے افضل ہو، اس سے افضل کوئی نہ ہو، یعنی رسول کیونکہ سب سے افضل تو رسول کا جانشین بھی سب سے افضل ہونا چاہیے، یہ ایک عقلی دلیل، دوسری دلیل انشاءاللہ ان 9 دنوں میں اس پہ گفتگو ہوگی ابتدائی منزل پہ انشاءاللہ، اچھا دوسری دلیل عقل کہتا ہے کہ دیکھو رسول ہے علم کل، رسول وما ارسلنا کہ اللہ رحمت للعالمین، جن آتا ہے اپنی زبان میں بولتا ہے، حیوان آتا ہے اپنی زبان میں بولتا ہے، پرندہ آتا ہے اپنی زبان میں بولتا ہے، وہ دوسری مخلوقات دوسرے سیاروں کی مخلوقات آتی ہے اپنی زبان میں بولتے ہیں، رسول ان کو ان کی زبان میں جواب دے، علم کل جو ہیں ہر ایک کو جواب دے رہے ہیں، اب اتنے بڑے عالم کی جگہ پہ اگر کسی کو بٹھایا جائے، آسان کہوں اتنے بڑے پروفیسر کی جگہ پہ کسی میٹرک فیل کو تو نہیں بٹھایا جائے گا، توجہات کا تعلق وزان بھائی، جب جب لیول دیکھو لیول، رسول آسان کر دوں آسان کر دوں بھائی، رسول مدینۃ العلم، انا مدینۃ العلم، ہاں بھائی رسول مدینۃ العلم، مدینۃ العلم کی جگہ پر کسی ایسے کو تو نہیں بٹھایا جا سکتا جو بیٹی سے مسئلے پوچھ کر بتائے، میں توجہات کا تعلق ہوں بھائی، مدینۃ العلم کی جگہ پہ، مدینۃ العلم کی جگہ پہ کسے بٹھایا جائے گا؟ کم سے کم باب العلم کو بٹھایا، معیار ہو بھائی، کرائٹیریا بھائی کرائٹیریا، عقل عقل کہتی ہے کہ انسان اگر رسول سب سے افضل تو رسول کی جگہ پہ بیٹھنے والا بھی سب سے افضل ہوگا، یعنی فضیلت میں سب سے اوپر ہوگا، دوسری عقلی دلیل کہ بھائی رسول علم کل ہے، مدینۃ الرسول مدینۃ العلم ہے، تو رسول کا جانشین بھی کم سے کم باب العلم ہوگا، تیسری دلیل عقلی دلیل یاد رکھی، اسی پہ گفتگو رہے گی انشاءاللہ، تیسری دلیل رسول معصوم ہے، رسول معصوم ہے، معصوم کی جگہ پر غیر معصوم نہیں آ سکتا، عقل یہ کہتی ہے بھائی، یہ بات تو رسول کی زوجہ بھی بتا کے گئی کہ جب کوئی رسول کی زوجہ تھی، ان کا باپ جب گھر میں آیا تھا، رسول کے بستر پہ بیٹھنا چاہ رہا تھا، رسول کی زوجہ نے بستر کھینچ دیا، بستر کھینچ دیا، رسول کی زوجہ نے بستر کھینچ دیا، باپ حیران بھی ہو گیا، غصے میں بھی آیا، کہا رسول نے یہ سکھایا ہے، دین نے یہ سکھایا ہے، اسلام نے یہ سکھایا ہے کہ باپ کے سامنے سے بستر کو کھینچ دے، کہتی ہے رسول کی زوجہ، کہتی ہے بابا میری مجبوری ہے، یہ ہے معصوم کا بستر، آپ ہیں غیر معصوم، معصوم، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ رسول معصوم ہے، اور رسول ہمارا یہ عقیدہ ہے، شیعوں کا بھی عقیدہ ہے، عقل بھی یہی کہتی ہے کہ رسول پیدا ہوتے ہی رسول تھے، یہ جو کہتے ہیں نا رسول 40 سال بعد نبی بنے، نہیں یہ تو خلاف عقل بھی ہے، اگر یہ عقیدہ تم رکھ لو گے نا، عیسائی تمہارا مذاق اڑائیں گے، عیسائی کہیں گے تمہارے قرآن میں اللہ حضرت عیسیٰ ہمارے نبی کے بارے میں کہہ رہا ہے انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، عیسیٰ ماں کی گود میں کہہ رہا ہے میں اللہ کا نبی، اور تمہارا رسول 40 سال بعد نبی، عیسائی تو اعتراض کریں گے، عیسائی مذاق اڑائیں گے، ہمارے رسول 40 سال بعد نبی نہیں ہوئے، 40 سال بعد نبوت کا اعلان کیا، نبی پیدا ہوتے ہی نبی، نبی پیدا ہوتے ہی معصوم۔ اچھا یعنی نبی نے پیدا ہوتے ہی ہمیشہ خدا پرستی کی؟ بھائی نبی نے کبھی بت پرستی نہیں کی، نبی نے کبھی شرک نہیں کیا۔ اب ایسا جب ہوگا تو ایسے کی جگہ پہ ایسے کو رکھنا پڑے گا جس نے کبھی زندگی میں بت پرستی نہ کی ہو۔ بھائی عقل یہ کہتی ہے بھائی نبی نے کبھی بت پرستی نہیں کی، اب نبی کی جگہ پہ ایسے کو تو نہیں رکھا جا سکتا۔ ٹھیک ہے ابھی مسلمان ہے لیکن پہلے تو مشرک تھا۔ بھائی عقل یہ کہتی ہے کہ بھائی اتنا بڑا نبی، معصوم نبی، اس کی جگہ پہ کوئی غیر معصوم نہیں بیٹھ سکتا۔ تین دلیلیں، چوتھی دلیل عقل کہتی ہے نبی معجزہ دکھاتے ہیں تو نبی کی جگہ پر بھی کوئی عام انسان نہیں بیٹھ سکتا، نبی کی جگہ پر بھی وہی بیٹھ سکتا ہے جو معجزے دکھانے والا ہو۔ آسان کر دوں، بچہ سمجھ جائے، بھائی نبی اگر چاند شک کرتے ہیں تو نبی کی جگہ پہ کم سے کم اسے بیٹھنا چاہیے جو سورج پلٹا دے۔ اچھا اب یہاں تک یہ ہماری تمہید ہو گئی کہ دیکھیے ہم کہہ رہے ہیں، ہم نہیں عقل یہ کہہ رہی ہے، عقلی تقاضا یہ ہے کہ بھائی رسول کی جگہ پر جب رسول سب سے افضل تو آنے والا سب سے افضل، جب رسول سب سے عالم تو آنے والا سب سے عالم، جب رسول معصوم تو آنے والا رسول کی جگہ پہ بیٹھنے والا معصوم، جب رسول معجزے دکھاتے ہیں تو پھر آنے والا جانشین بھی معجزے دکھانے والا۔ تو انشاءاللہ ہم کچھ دن فضیلت پہ گفتگو کریں گے، اور اس کے بعد علم علی پہ گفتگو کریں گے، اور اس کے بعد عصمت مولا علی پہ، اور اس کے بعد انشاءاللہ اگر وقت رہا تو معجزات مولا علی پر بھی گفتگو کریں گے۔ بلند ترین صلوات۔ وعجل فرجہ۔ اب کچھ فضیلتیں آپ کو سنا دیں۔ میں نے کیا کہا؟ رسول کا جانشین وہ ہے جو کم سے کم فضیلت میں رسول جیسا ہو، رسول کا جانشین بن رہا ہے۔ اب مولا علی کی فضیلت سنیے، مولا علی کی فضیلتوں کے تین لیول، ایک لیول، ایک مقام، مولا کے دنیا میں آنے سے پہلے فضائل۔ کمال ہے بھائی، اے شیو شیو تمہارا مولا وہ ہے، ابھی مولا دنیا میں آئے نہیں ان کے فضائل شروع ہو گئے۔ مولا کے ایک فضائل، وہ دنیا میں آنے سے پہلے فضائل، دوسرے دنیا میں آنے کے بعد فضائل، اور تیسرے دنیا سے جانے کے بعد فضائل۔ اب انشاءاللہ اس پہ گفتگو ہوگی۔ وہ جو پہلی لیول ہے، پہلا مقام، مولا کے دنیا میں آنے سے پہلے کے فضائل، سبط ابن جوزی تذکرۃ خواص الامہ میں لکھتے ہیں، اہل سنت کے عالم دین کیا کہتے ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا۔ اب یہ پہلی فضیلت ہے، یہ فضیلت یاد کیجیے گا، کوشش کروں گا، وقت کی قلت ہے، بہت ساری دیگر باتیں بھی آپ کی خدمت پیش کرنی ہے، کوشش کروں گا کہ پانچ حدیثیں اگر ہو سکے آپ کی خدمت میں پیش کروں، پانچ فضیلتیں مولا کی۔ صلوات پڑھی بہت بلند۔ پہلی فضیلت سبط ابن جوزی تذکرۃ خواص الامہ میں، اور کئی دیگر کتابوں میں یہ روایت موجود ہے، اللہ کے رسول کہتے ہیں، ان اللہ خلق نوری و نور علی ابن ابی طالب، اللہ نے میرا نور خلق کیا اور علی ابن ابی طالب کے نور کو خلق کیا۔ کب خلق کیا؟ آدم کے خلق ہونے سے 4000 سال پہلے خلق کیا۔ خلق اللہ نوری و نور علی ابن ابی طالب قبل آدم بأربعت آلاف عامن، آدم کے خلقت سے 4000 سال پہلے آدم نہیں تھے مگر دو نور تھے، ایک نبی کا نور تھا، ایک علی کا نور تھا۔ اللہ، دوسری فضیلت، دوسری فضیلت، اور آگے بڑھے اہل سنت کے عالم دین کیا کہتے ہیں، مستدرک الصحیحین میں حاکم نیشاپوری کہتے ہیں، کہتے ہیں قد تواترت الاخبار، اس بات پہ تمام اخبار متواتر خبر دیتے ہیں، تمام خبریں اس کی گواہی دیتے ہیں، تمام علماء اسے مانتے ہیں، کوئی اس کا انکار نہیں کرتا۔ قد تواترت الاخبار، یہ متواتر خبر ہے۔ کیا خبر ہے؟ کہ علی ابن ابی طالب کی ولادت باہر کسی اور کے گھر میں نہیں ہوئی، علی ابن ابی طالب کی ولادت اندر خدا کے گھر میں ہوئی۔ یہ اہل سنت کے عالم لکھتے ہیں، کئی دیگر علماء بھی لکھتے ہیں کہ مولا علی کی ولادت کہاں پر ہوئی؟ کعبۃ اللہ میں۔ تیسری فضیلت، مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ، مسلمانوں کے دوسرے خلیفے سے نقل کرتے ہیں، اور دوسرا خلیفہ پہلے خلیفے سے نقل کرتا ہے، اور پہلا خلیفہ رسول پاک سے نقل کرتا ہے۔ کیا نقل کرتا ہے؟ کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، ان اللہ تبارک و تعالی خلق من نور وجه علی ملائکتا یسبحون و یقدسون له و یکتبون ثواب ذالک لمحبیه و محبی ولده. کہ اب کیا راوی دیکھیے کون ہے، ایک راوی عثمان، دوسرا راوی عمر، تیسرا راوی ابو بکر، اور روایت کس سے کر رہے؟ رسول پاک سے. کیا فرمایا رسول پاک نے؟ رسول پاک نے فرمایا اللہ نے علی کے چہرے کے نور سے کچھ فرشتے بنائے ہیں، اللہ نے علی کے چہرے کے نور سے کچھ فرشتے بنائے ہیں، جو فرشتے ذکر خدا کرتے ہیں، جو فرشتے تسبیح خدا کرتے ہیں، اور اس تسبیح کا ثواب علی کے محبت کرنے والوں کو عطا کرتے ہیں. ویکتبون، علی کے چہرے کے نور سے فرشتے بنے جو تسبیح پڑھتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، اور ثواب کس کے لیے لکھتے ہیں؟ علی کے محبوں کے لیے. اچھا، یہ ہو گئی تین فضیلتیں، اور آگے بڑھیے. چوتھی فضیلت، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اے میرے صحابیوں، جب میں معراج پہ گیا، بڑا کمال کا واقعہ ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں میرے صحابیوں، جب میں معراج پہ گیا جو فرشتہ میرے قریب آتا تھا، پہلی بات جو مجھ سے پوچھتا تھا وہ میرے بھائی علی کی پوچھتا تھا. جب کوئی فرشتہ میرے پاس آتا تھا مجھ سے علی کا سوال کرتا تھا، مجھ سے علی کے بارے میں پوچھتا تھا. روایت کا جملہ ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا زننتو، یعنی مجھے ایسا لگا، اتنا فرشتوں نے مجھ سے علی کے بارے میں پوچھا، مجھے ایسا لگا آسمانوں میں علی مجھ سے زیادہ مشہور ہے. زنن، اب جیسے جیسے روایت آگے جاتی، بڑی کمال کی روایت ہے. کیا فرمایا؟ جب میں معراج پہ گیا، جس فرشتے سے مل رہا تھا، فرشتہ مجھ سے علی کا پوچھ رہا تھا، یہاں تک کہ اللہ کے رسول فرماتے میں چوتھے آسمان پہ پہنچا، ملک الموت جب میرے پاس آئے تو ملک الموت نے بھی مجھ سے علی کا پوچھا. میں نے کہا ملک الموت، آپ علی کو کب سے جانتے ہیں؟ آپ علی کو کہاں سے جانتے ہیں؟ تو ملک الموت کہتے ہیں یا رسول خدا، میں کسی کام کے سلسلے میں عرش کے نیچے گیا، جب میں عرش کے نیچے گیا تو وہاں میں نے علی ابن ابی طالب کو دیکھا. میں نے کہا یا علی، آپ مجھ سے پہلے یہاں کیسے پہنچے؟ تو جبریل نے کہا یہ جو عرش کے نیچے ہے یہ علی نہیں ہے، بلکہ یہ کون ہے؟ اللہ نے علی کی ایک شبی بنائی ہے. توجہ زانِ محترم، جبریل نے کہا یہ جو عرش کے نیچے ہیں یہ علی نہیں ہے، اللہ نے جبریل کی، اللہ نے علی کی ایک شبی بنائی ہے. اللہ نے علی کی شبی کیوں بنائی ہے؟ اللہ نے علی کی شبی کو عرش کے نیچے کیوں رکھا ہے؟ کہا کیونکہ فرشتوں کو علی سے بڑی محبت ہے، فرشتوں کو علی سے بڑا عشق ہے. جب فرشتوں کو علی کی زیارت کا شوق ہوتا ہے، فرشتے عرش کے نیچے زیارت علی کو آتے ہیں. اب دیکھیے یار، اب یہ دیکھیے، اب یہ چوتھی فضیلت، پانچویں فضیلت سنیے، پانچویں فضیلت. اللہ کے رسول فرماتے ہیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں نے خواب میں چچا حمزہ کو دیکھا. میں نے کہا چچا حمزہ ذرا یہ تو بتائیے کہ مرنے کے بعد سب سے زیادہ کام آنے والی چیز کیا ہے؟ چچا حمزہ، شہادت کے بعد، مرنے کے بعد اس دنیا میں سب سے زیادہ کام آنے والی چیز کیا ہے؟ کہا چچا حمزہ نے کہا سب سے زیادہ کام آنے والی چیز نماز ہے. دوسری بات کا سب سے زیادہ کام آنے والی چیز چھپا صدقہ ہے. اور پھر فرمایا یا رسول خدا، مگر یہ دو کام نہ آتے اگر دل میں محبت علی نہ ہوتی. یہ دو کام نہ آتے اگر دل میں عشق علی نہ ہوتا. رسول خدا فرما رہے ہیں کہ دیکھو تین چیزیں تمہیں کام آئیں گی. حضرت حمزہ نے فرمایا نماز، چھپا صدقہ، اور ولایت و محبت و عشق علی. بس انشاءاللہ آج پانچ فضیلتیں آپ کی خدمت میں پیش کی. انشاءاللہ ہر روز کچھ فضائل آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، لیکن اچھا سنیں گے تو انشاءاللہ زیادہ فضائل پیش کریں گے، لیکن آپ سوتے ہوئے سنیں گے تو پھر انشاءاللہ ہم بھی کم کرتے ہوئے انشاءاللہ گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. اب اذان محترم، آئیے گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے دوسرے موضوع کی طرف بڑھیں. انشاءاللہ ان دنوں میں ہماری یہ کوشش بھی ہوگی کہ ہر روز ایک اعتراض کا جواب دیں. جیسے پچھلے سال بھی جو مومنین میں پرانے چہرے دیکھ رہا ہوں، کہ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ان 10 دنوں میں آپ کو ایک سال کا مٹیریل دے کے جائے، تو پوری کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ زیادہ باتیں آپ کی خدمت پیش کریں. دوسرا موضوع جس پہ انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے وہ کیا ہے؟ وہ اعتراضات جو شیعوں پہ ہوتے ہیں، وہ تہمتیں جو شیعوں پہ ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ کہتے ہیں کہ شیعہ مذہب عبداللہ ابن سبا نے بنایا ہے. یہ بہت بڑی تہمت ہے. اب اس کا جواب انشاءاللہ دیں گے. یا مثال کے طور پہ کہتے ہیں کہ شیعوں نے اپنی اذان بڑھا دی, شیعوں نے اپنا کلمہ بڑھا دیا, اور اس پر انشاءاللہ گفتگو کریں گے. یا مثال کے طور پہ کہتے ہیں جو شیعہ ماتم کرتے ہیں, قرآن سے ثابت کر کے دکھاؤ, حدیث سے ثابت کر کے دکھاؤ, اس پہ انشاءاللہ گفتگو کریں گے. یا کہتے ہیں شیعہ تقیہ کرتے ہیں, یہ تقیہ جو ہے منافقت ہے, انشاءاللہ قرآن سے ثابت کریں گے. اللہ نے تقیہ کرنے والے کو منافق نہیں کہا بلکہ مومن کہا, انشاءاللہ یہ تمام موضوعات. یا متے کے متعلق کہتے ہیں بھائی یہ متا تو ہے ہی نہیں, رسول کے زمانے میں منع ہو گیا تھا اور یہ شیعہ کرتے ہیں غلط کرتے ہیں, انشاءاللہ قرآن سے آپ کو ثابت کر کے بتائیں گے کہ اسے رسول نے منع نہیں کیا, رسول کے بعد اصحاب کرتے رہے لیکن کس نے منع کیا یہ بھی انشاءاللہ بتایا جائے گا. اور اس طرح کہتے ہیں کہ بھائی شیعہ جو ہے نا وہ علی کو نبی کہتے ہیں, اور دلیل میں کہتے ہیں کہ بھائی کیوں کہ شیعہ کہتے ہیں علی انبیاء سے افضل ہے رسول پاک کے علاوہ, لہذا وہ نبی مانتے ہیں. ہم جواب انشاءاللہ اس پر بھی دیں گے, لیکن یہ جملہ بھی سنیے, ہم علی مولا کو رسول پاک کے علاوہ دیگر تمام انبیاء سے افضل ضرور مانتے ہیں مگر علی کو نبی نہیں مانتے, علی کو ولی مانتے ہیں. یا علی ماشاءاللہ, یا علی تو سب کہہ رہے لیکن نعرہ حیدری ایک مار رہا ہے, کیونکہ مجھے آواز سے لگ رہا ہے کہ اس طرح ماشاءاللہ. میں اکثر کہتا رہتا ہوں دیکھیے نعرہ حیدری جو لگاتا ہے نا وہ بہت بڑا کمال کر رہا ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ نعرہ حیدری کے بعد سارے لوگ کیا کہتے ہیں, یا علی, اور رسول خدا نے فرمایا ذکر علی عبادہ, تو جو نعرہ لگاتا ہے وہ اتنے سارے لوگوں سے عبادت کرواتا ہے, تو اس میں کنجوسی نہ کرے. لیکن نعرہ یا لیکن نعرہ جب آن اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فجم, نعرہ جب آن ٹائم لگتا ہے تو پھر اس کا لطف بھی الگ ہوتا ہے. تو بیفور ٹائم اور آفٹر ٹائم سے اوائڈ کیجئے گا, آن ٹائم انشاءاللہ بلند ترین نعرہ حیداری. اچھا جانے مختر, تو انشاءاللہ ان اعتراضات پر بھی گفتگو ہوگی. آج وقت کی قلت کی وجہ سے میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اس موضوع کو ٹچ نہ کروں کیونکہ اس میں 10-15 منٹ نکل جائیں گے, لیکن کل سے انشاءاللہ ان اعتراضات پہ ہم گفتگو کریں گے. اور اس کے بعد کا جو موضوع ہے یہ جو سورہ شمس کی جو میں نے آیات پڑھی اس کی آخری دو آیات, قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا, کہ یہاں پر ارشاد ہوا. یہ جو تیسرا ہمارا موضوع ہے وہ کیا ہے, کامیابی کے اسباب. اور کیا اللہ نے فرمایا یہاں پہ, اللہ فرما رہا ہے کہ دیکھو اے بندو, کامیاب ہے وہ انسان جو اپنی بری عادتوں کو نکال دے, اور ناکام ہے وہ انسان جو بری عادتوں میں زندگی بسر کر کے مر جائے. کامیاب ہے, اب میں آپ کو آسان کر کے مثال دوں, پچھلے سال آپ لوگ یہاں آئے تھے ہم نے غیبت پہ بڑی گفتگو کی تھی, تو کامیاب ہے وہ انسان جس نے پچھلے سال سے آج تک غیبت نہیں کی, اور ناکام ہے وہ انسان جس نے سنا تو ضرور تھا لیکن پورا سال غیبت کرتا رہا. اپنی بری عادتوں کو ختم کریں, محرم نام ہے بری عادتوں کو ختم کرنے کا, محرم نام ہے حر بننے کا. یہاں حر بننا ہے, یہاں تبدیل ہونا ہے. مجلس میں جب آئے, اب مجلس میں آنے سے پہلے اگر میرے اندر کوئی بری عادت تھی اسے میں نے نکالنا ہے, مجلس سے جب میں جاؤں میرے اندر وہ بری عادت نہ ہو. اب انشاءاللہ یہاں پہ کامیابی کے اسباب میں ایک روایت آج آپ کی خدمت میں پیش کروں گا, اور کل سے انشاءاللہ کوشش کروں گا یا پرسوں سے شاید کہ خطبہ متقین مولا علی اس میں مولا نے 110 صفات کامیابی کی بتائی ہیں کہ متقین کی صفات کیا ہونی چاہیے. تو کامیابی کی 110 صفات, اس پر انشاءاللہ پھر کوشش ہوگی کہ گفتگو تفصیل سے. اور انشاءاللہ ہر روز آپ کو ایک نسخہ بھی ہم دیتے ہیں, اس دن کا نسخہ بھی انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. اب دیکھیں کامیابی کا ایک بہترین نسخہ, چھٹے سرکار فرماتے ہیں مسلمانوں اگر تم چاہتے ہو کامیاب ہو جاؤ, اگر تم چاہتے ہو مضبوط ہو جاؤ, مسلمانوں اگر تم چاہتے ہو طاقتور ہو جاؤ, تو ایک نسخہ دیتا ہوں, رسول پاک کا نسخہ, امام صادق کا نسخہ, چھٹے سرکار کا نسخہ. مولا کیا فرماتے ہیں, مولا کہتے ہیں یہ 7 کام ضروری ہیں کامیابی کے لیے, یہ 7 کام کرو تم کامیاب. اچھا ان 7 کاموں کو جب آپ سنیں گے نا تو شاید تھوڑی دیر آپ کہیں گے مولانا یہ تو دینی باتیں تھیں کیا, ہم تو اسے اپنے ثقافت اور کلچرل بات سمجھتے تھے, ہم سمجھتے تھے یہ ہماری ثقافت ہے. دیکھیے دشمن بڑا ہوشیار ہے, دشمن بڑا خطرناک ہے, دشمن جب وار کرتا ہے جب حملہ کرتا ہے بڑے ہوشیاری سے وار کرتا ہے. دشمن جانتا ہے اگر پاکستان میں یا کسی بھی دنیا کے حصے میں اسلام پہ حملہ کرے گا تو مسلمان کھڑے ہو جائیں گے, ریزسٹ کریں گے, مقابلہ کریں گے. تو دشمن کیا کرتا ہے, دشمن کہتا ہے ہم اسلامی بات پہ حملہ کریں گے لیکن ڈائریکٹ نہیں, وہ باتیں جو مسلمانوں کے کلچر میں ہیں اسلامی لیکن کلچر کا حصہ بن چکی ہم اس پہ حملہ کریں گے. کیونکہ اب مسلمان رزسٹ نہیں کرے گا، مقابلہ نہیں کرے گا. کیوں؟ کیونکہ کلچر میں بہت ساری خرافات بھی ہیں. ہمارے کلچر میں ہندوستانی بہت ساری ہندوؤں کی باتیں آ گئی ہیں. مثال کے طور پہ منگنی جو ہمارے ہاں بہت مرسوم ہے، بتائیے اسلام میں کہاں پر ہے؟ اس طرح کی کئی دیگر خرافات، شادی کی رسومات ہمارے اندر ہیں جو کہ خرافات ہیں، جو کہ غلط ہیں. اب کیونکہ لوگوں کو پتا ہے بہت ساری غلط چیزیں کلچر میں ہیں، لیکن بہت ساری اچھی چیزیں بھی کلچر میں موجود ہیں. اب دشمن کیا کرتا ہے؟ وہ اچھی چیزیں جو دین سے لی گئی ہیں، ہمارے کلچر میں ہیں، ان پہ حملہ کرتا ہے، ان پہ اٹیک کرتا ہے. اور سب لوگ سمجھتے ہیں بھائی یہ تو کلچر پہ اٹیک ہے، یہ تو ثقافت پہ اٹیک ہے، لیکن دراصل وہ دین پہ اٹیک ہے. ایک چھوٹی سی مثال دے کے گفتگو کو آگے بڑھاؤں اور یہ حدیث انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کروں. اب دیکھیے، اسلام کہتا ہے لڑکی اور لڑکا بالغ ہو گئے، بالغ ہو گئے. لڑکی 9 سال کے بعد بالغ ہو جاتی ہے، لڑکا 14 سال کے بعد بالغ ہو جاتا ہے. بالغ ہو گئے، اب ظاہری بات ہے اگر جسمی لحاظ سے کیپیبل ہے، طاقت ہے، ایموشنلی، مینٹلی، عقلی طور پہ تیار ہے شادی کے لیے، تو اسلام کہتا ہے کہ شادی کر سکتے ہیں. ہاں بھائی، بی بی زہرا سلام اللہ علیہ 12 سال کی تھی اور امام حسن شکم میں تھے. ہاں بھائی، شادی کر سکتے ہیں اگر وہ عقلی طور پہ، فزیکلی، مینٹلی، ایموشنلی وہ ریڈی ہو، تیار ہو، تو شادی میں کوئی حرج نہیں. اب اگر دشمن کہے اسلام کا یہ حکم غلط ہے، تو سارے مسلمان کھڑے ہو جائیں گے، سب کہیں گے نہیں بھائی ہم اس کو نہیں مانیں گے، آپ اسلام پہ اٹیک کر رہے ہیں. لیکن دشمن نے کیا کہا؟ بھائی یہ کلچر کی ایک چیز ہے، آپ کی ثقافت میں ایک بری چیز ہے، اس پہ ڈرامے بھی بنا دیے، فلمیں بھی بنا دی، قانون بھی پاس کر دیا. ایسا قانون پاس کر دیا کسی مولوی کے پاس اگر کوئی لڑکا لڑکی جائے اور کہے ہم کو گناہ سے بچنے کے لیے ہمارا نکاح پڑھوائیے، مولوی صاحب کہیں گے نہیں نہیں یہ تو قانون کے خلاف ہے، یہ قانون کے خلاف ہے. بھائی اسلام کا قانون کیا کہہ رہا ہے؟ دیکھیں کتنی ہوشیاری سے انہوں نے کھیل کھیلی، کتنی ہوشیاری سے کھیل کھیلی. ظاہراً انہوں نے کلچر کی ایک بری بات پہ اٹیک کیا، ظاہراً کلچر کے کسی خرافات پہ اٹیک کیا، لیکن اصل میں انہوں نے دین پہ اٹیک کیا. نتیجہ کیا ہوا؟ وہی 9-10 سال کی لڑکیاں موبائلوں پہ، واٹس اپ پہ، نہ جانے کتنے لڑکوں کے ساتھ گپ شپ کر رہی ہوتی ہیں کھیل کود میں. کتنی ساری بچیاں 9 سال 10 سال 11 سال 12 سال کی لڑکیاں ہیں، واٹس اپ آ گیا، موبائل آ گیا، چیٹنگ کر رہی ہیں. جب اللہ نے کہا، اللہ سے زیادہ عقل مند، اللہ نے کہا جب بالغ ہو گئے اور اگر فزیکلی، مینٹلی، ایموشنلی کوئی تیار ہے، تو اب وہاں پر رکاوٹ کس بات کی؟ پڑھ لے گی، کالج جائے گی تاکہ 10 اور بوائے فرینڈ بنائے، یونیورسٹی جائے گی تاکہ وہاں پہ 10 اور بوائے فرینڈ بن جائے. بھائی آج کا ماحول کیا ہے؟ ڈرامے کیا سکھا رہے ہیں آپ کو؟ فلمیں کیا سکھا رہے ہیں آپ کو؟ یہ وہی فسادی کلچر جو کہ انگریزوں کا کلچر ہے، جو کہ ویسٹ کا کلچر ہے. بھائی ہم مسلمان ہیں. کسی نے کہا مولانا ویسٹ میں بھی یہی ہوتا ہے، شادی کی ایک ایج ہے 16 سال ہے، 18 سال ہے. میں نے کہا وہاں پر تو گے میرج بھی ٹھیک ہے، وہاں پہ تو لیسبین میرج بھی ٹھیک ہے، وہاں پہ تو وہ ساری چیزیں ٹھیک ہیں، ان کے لیے ٹھیک، ان کے لحاظ سے بھی نہیں، لیکن وہ کرتے ہیں. بھائی وہ کافر ہے، ہمارا کیا جائے؟ ہم تو مسلمان ہیں، ہمیں اپنے دین پہ عمل کرنا ہے. لیکن دشمن کا وار، دشمن کا اٹیک، دشمن کیا کرتا ہے؟ دشمن یہی کوشش کرتا ہے کہ ڈائریکٹ حملہ کرو گے تو پھنس جاؤ گے. اگر کوئی کہے اسلام کا حکم غلط تھا، تو سارے مسلمان کھڑے ہو جائیں. کہا نہیں یہ آپ کے کلچر میں خرافات ہے، ہم اس کے خلاف کوئی قانون پاس کر رہے ہیں، آپ کے ہی فائدے میں بلکہ آپ کے نقصان میں کام ہو رہا ہے. اچھا واپس چلیں. اب امام نے فرمایا 7 کام کامیابی کے راز. اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو یہ 7 کام کرو، ان میں سے ایک کی طرف اشارہ صرف کر پاؤں گا وقت کی قلت کی وجہ سے. فرمایا لوگو اگر تم چاہتے ہو مسلمانوں تم کامیاب ہو جاؤ، تو پہلا کامیابی کا راز، فرمایا سنو، مسلمان کا مسلمان پر یہ حق ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہ دوسرے کے لیے پسند کرو. یہ کامیابی کا راز ہے، جو اپنے لیے پسند نہیں کرتے وہ دوسرے کے لیے پسند نہیں کرو. اب اسی قانون پہ اگر مسلمان عمل کرے تو مسئلہ ہی ختم. آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں کہ آپ کو کوئی گالی دے، یا آپ کو ڈانٹے، یا آپ کو تھپڑ مارے، یا آپ کے ساتھ بدتمیزی کرے؟ نہیں. پھر آپ وہی کام اپنی بیوی کے ساتھ کیوں کرتے ہیں؟ بیوی کو ڈانٹتے بھی ہیں، بیوی کو ذلیل بھی کرتے ہیں. اللہ نہ کرے کوئی کمبخت آدمی بیوی کو مارتا بھی ہوگا. اگر کوئی انسان مسلمان بیوی کو مارتا ہے، مسلمان تو دور کی بات ہے، وہ تو انسان بھی نہیں. لیکن یہ چیز آپ اپنے لیے پسند نہیں کرتے نا، تو پھر اپنی بیوی کو کیوں مارتے؟ بچوں کو کیوں مارتے؟ آپ کو جب پسند نہیں کہ آپ کو کوئی مارے، تو آپ بچوں کو کیوں مارے؟ اور آگے بڑھیے. ایک لڑکا ہے، کالج میں چلا گیا، یونیورسٹی میں چلا گیا، دوسروں کی بہنوں کو دیکھ رہا ہے. اب اسی لڑکے سے پوچھو کیا تو پسند کرے گا تیری بہن کو کوئی دیکھے؟ کیا تو پسند کرے گا کوئی تیری بہن کو دیکھے؟ کیا تو پسند کرے گا کہ کوئی تیری بہن کو گرل فرینڈ بنائے؟ کہا کہ نہیں، میری غیرت برداشت نہیں کری. ارے تو تو بے غیرت ہے، اگر تو غیرت مند ہوتا تو کسی اور کی بہن بیٹی کو نہ دیکھتا. یہ امام صادق کا قانون ہے، کامیابی کا قانون. مسلمان مضبوط ہو جاؤ گے کیا؟ جو چیز اپنے لیے پسند کرتے ہو وہ دوسرے کے لیے پسند کرو. جو چیز اپنے لیے پسند نہیں کرتے دوسرے کے پسند نہ کرو. جب تمہیں پسند نہیں کوئی تیری بہن کو گرل فرینڈ بنائے، تو کسی اور کی بہن کو گرل فرینڈ کیوں بنا رہے؟ تمہیں شرم کہاں گئی؟ کیا تمہیں اچھا لے گا کہ کوئی تمہاری بیوی کے ساتھ افیئر چلائے؟ جب تمہیں اچھا نہیں لے گا تو تم کسی اور کی بیوی کے ساتھ افیئر کیوں چلا رہے؟ تمہاری غیرت کہاں گئی؟ جو چیز اپنے لیے پسند کر رہے ہو کسی اور کے لیے پسند نہ کرو. جب اپنے لیے پسند نہیں کر رہے تو کسی اور کے لیے کیوں پسند کر رہے ہو؟ اب ایک آسان مثال دوں. ساس اور بہو آپس میں لڑتی رہتی ہیں اکثر. اگر ساس جو چیز اپنے لیے پسند کرتی ہے وہی بہو کے لیے پسند کرے تو جھگڑا ختم ہو جائے. ایسے ہی ہے نا, اگر بہو جو چیز اپنے لیے پسند کرتی ہے یا اپنی ماں کے لیے پسند کرتی ہے وہی چیز اگر اپنی ساس کے لیے پسند کرے تو جھگڑا ہی ختم. اس قانون پہ انشاءاللہ عمل کرے کامیابی کا راز. بس میں اس کو یہیں پر چھوڑتے ہوئے آگے بڑھتا ہوں اور آج کا نسخہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. تو قانون کیا بتایا چھٹے سرکار نے, جو چیز اپنے لیے پسند کرتے ہو وہ چیز دوسرے کے لیے پسند کرو, جو چیز اپنے لیے پسند نہیں کرتے وہ کسی اور کے لیے پسند نہ کرو. تم اپنے لیے نہیں پسند کرتے کہ کوئی تیری بہن کو دیکھے, کوئی تیری بیوی کو دیکھے, تو تم بھی کسی کی بہن بیوی بیٹی کو نہ دیکھو. تم اپنے لیے احترام اور عزت پسند کرتے ہو تو تم بھی اپنی بیوی بچوں کو سب کو عزت دو. اچھا اب آج کا نسخہ, اور یہ وہ نسخہ ہے جو انشاءاللہ 9 دن میں آپ سے پوچھتا بھی رہوں گا اور انشاءاللہ 40 دن آپ نے اس پہ عمل کرنا ہے. اس نسخے کو مختصر میں اشارہ کروں اور پھر کل تفصیل سے گفتگو ہوگی. اور جو یہ نسخہ سننا نہیں چاہتا بلند ترین صلوات چلے جی, اور جو یہ نسخہ سننا چاہتا ہے بلند ترین نعرہ حیدری. سننے والوں کی تعداد زیادہ ہے, اس آواز سے مجھے یہ لگ رہا ہے کہ آپ آدھا گھنٹہ اور تو بیٹھ ہی جائیں گے. صلوات پڑھیے با آواز بلند. رسول پاک کے پاس ایک شخص, رسول پاک نے اپنے اصحاب کو بتایا, رسول پاک نے کہا اے میرے صحابیوں کیا چاہتے ہو تمہیں بتاؤں کہ تمہاری زندگی کی سب سے بڑی پرابلم کیا ہے, اور چاہتے ہو کہ تمہاری سب سے بڑی پرابلم کا سلوشن بھی بتاؤں؟ اصحاب نے کہا جی یا رسول خدا. کہا یہ نسخہ جو بھی آپ کو بتاؤں گا. پھر پانچویں سرکار کے پاس ایک شخص ہے, کہا مولا قرض دار ہوں, قرض میں ڈوبا ہوا ہوں, قرض میں ڈوبا ہوا ہوں, کیا نسخہ کیا دعا؟ فرمایا یہی نسخہ. پھر ایک شخص آیا 10ویں سرکار کے پاس, کہا مولا مشکلات گھر میں اتنی ہیں کہ تباہ و برباد ہونے والا ہوں, کیا نجات کا وسیلہ؟ فرمایا یہی نسخہ. اور چھٹے سرکار فرماتے ہیں کہ لوگوں جب گناہ بڑھ جاتا ہے, جب گناہ بڑھ جاتا ہے, آج گناہ بڑھ نہیں گیا؟ پاکستان کو دیکھیے, چوری بھی ہوتی ہے, زنا بھی ہوتی ہے, یہاں پہ نہ جانے رشوت بھی ہوتی ہے, ہر قسم شراب بھی یہاں چلتا ہے, ہر قسم کا گناہ ہو رہا ہے. چھٹے سرکار فرماتے ہیں جب گناہ بڑھ جاتا ہے کسی قوم میں, کسی ملک میں, کسی شہر میں, تو اللہ اس قوم پر غضبناک ہوتا ہے. جب اللہ اس قوم پر غضبناک ہوتا ہے اللہ اس قوم میں مہنگائی کو بڑھا دیتا ہے. آج پاکستان کے حالات آپ کو حدیث امام سے سنا رہا ہوں. جب اللہ کسی قوم پہ غضبناک ہوتا ہے, اللہ جب قوم گناہ کرتی ہے, اچھا گناہ ایک یہ ہے کہ کوئی گناہ کرتا ہے, اس پہ انشاءاللہ تیسری یا چوتھی مجلس میں گفتگو ہوگی خطبہ متقین میں سے, ایک گناہ یہ ہے کہ آپ نے گناہ کیا, ایک گناہ یہ نہیں کہ آپ نے کیا. آپ زیارت عاشورہ میں پڑھتے ہیں, زیارت وارثہ میں پڑھتے ہیں کہ مولا کے کچھ قاتل تھے اور کچھ وہ تھے جو فرضیت بہ, جنہوں نے سنا حسین شہید ہو گئے لیکن راضی تھے, چپ تھے, انہوں نے کوئی ایکشن نہیں لیا, وہ چپ تھے. یہ چپ بھی ایک بہت بڑا گناہ ہے, انشاءاللہ اس پہ بعد میں آگے گفتگو ہوگی. اب جب گناہ بڑھ گیا تو چھٹے سرکار فرماتے ہیں اللہ اس قوم پہ جب غضبناک ہوتا ہے اس پہ عذاب نازل کرتا ہے. عذاب کیا نازل کرتا ہے؟ مہنگائی کو بڑھا دیتا ہے, عمریں کم ہو جاتی ہیں, نہر اور چشمے خشک ہو جاتے ہیں, ظالم ان پہ مسلط ہو جاتا ہے, اور تاجروں کو بزنس میں فائدہ کم ہوتا رہتا ہے. اتنا بڑا عذاب. اگر اس عذاب سے بچنا چاہتے ہو تو یہ نسخہ جو بتانے والا ہوں. اب جو مومن وعدہ کرتا ہے ہر روز 500 مرتبہ 40 دن تک اس نسخے پہ عمل کرے گا وہ ہاتھ اٹھا کے وعدہ کرے. ابھی میں نے نسخہ بتایا نہیں ہے تو بہت سارے لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ پہلے سن لیں پھر ہاتھ اٹھاتے ہیں. چلے میں سنا لیتا ہوں, پہلے سنا لیتا ہوں. یہ جنہوں نے ہاتھ اٹھایا ان کے لیے نعرہ حیدری. اچھا اب نسخہ کیا ہے؟ یہ نسخہ رسول پاک نے فرمایا اے میرے صحابیوں تمہاری سب سے بڑی مشکل جانتے ہو کیا ہے؟ گناہ. اور اس کا علاج جانتے ہو کیا ہے؟ استغفار. استغفر اللہ ربی و اتوب الی. پانچویں سرکار کے پاس ایک شخص آیا, کہا مولا قرضوں میں ڈوبا ہوا ہوں, کیا علاج ہے؟ فرمایا استغفار. استغفر اللہ ربی و اتوب الی. اور ساتھ میں سورہ قدر کی بھی زیادہ تلاوت کرو. 10ویں سرکار کے پاس ایک شخص آیا, کہا مولا مشکلات میں ڈوبا ہوا ہوں, کوئی نسخہ؟ فرمایا استغفر اللہ ربی و اتوب الی. چھٹے سرکار نے
نے فرمایا جب اللہ کسی قوم پہ غضبناک ہوتا ہے اس پر عذاب کرتا ہے تو اللہ کیا کرتا ہے؟ مہنگائی کو بڑھا دیتا ہے، عمریں کم ہو جاتی ہیں، چشمے خشک ہو جاتے ہیں، ظالم مسلط ہو جاتا ہے اور خشک ہو جاتے ہیں چشمے، تو اب اس کا علاج کیا ہے؟ فرمایا استغفر اللہ ربی واتوب الی، اب ڈیلی 500 مرتبہ استغفار کرنا ہے 24 گھنٹے میں، استغفر اللہ ربی واتوب الی۔ اب جو جو مومن وعدہ کر رہا ہے، امام بارگاہ میں وعدہ کرنا ہے، جب وعدہ کیا تو پورا کرنا پڑے گا، سوچ سمجھ کے وعدہ کیجیے گا، جو جو مومن وعدہ کر رہا ہے کہ 40 دن تک، فائدہ آپ کو ہوگا مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، 40 دن تک استغفار کرے گا وہ ہاتھ بلند کر کے وعدہ کرے۔ آج تعداد ماشاءاللہ بڑی نظر آ رہی ہے، پچھلے سال پہلے دن اتنی تعداد نہیں تھی، اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، بلند ترین صلوات وآل محمد وعجل فرج۔ جب استغفار کریں گے آپ کا دل بھی نرم ہوگا، انسان پھر آرام سے روئے گا۔ تو یہ کل انشاءاللہ میں پوچھوں گا، جنہوں نے ہاتھ اٹھایا ہے تو وہ جب میں پوچھوں گا ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کہ استغفار کر کے آئے ہو یا نہیں۔ آج ایک مومن کو میں نے کہا، اسے آدھا گھنٹہ یا میرے خیال میں 40 منٹ لگے، تو یہ انشاءاللہ چلتے پھرتے آپ اس ذکر کو کیجیے، استغفر اللہ ربی واتوب الی۔ لیکن ایک چیز آج بہت بڑا ایک اعلان کرنے والا ہوں، جیسے کہ مصطفیٰ بھائی نے بھی اعلان کیا، پچھلے سال ہم نے دعائیں ندبہ کی 8 محرم کو، دعائیں ندبہ جمعہ کا دن 8 محرم کو پڑا تھا، تو ہمیں اچھا خاصا ٹائم تھا مومنین کو موٹیویٹ کرنے کا، پبلسٹی کا بھی اچھا خاصا ٹائم تھا۔ اس مرتبہ دو جمعے آ رہے ہیں، ایک 3 محرم کو، ایک عاشور کے دن۔ عاشور کے دن ہم نے سوچا کہ اکثر لوگ اپنے گاؤں میں چلے جائیں گے اور اسی وقت اسی ٹائم پہ اذان حضرت علی اکبر کے پروگرام کئی امام بارگاہ میں ہوں گے، تو بہت مشکل نظر آ رہا تھا۔ 3 محرم کو سب سے بڑی مشکل یہ تھی، لوگوں نے کہا کہ مولانا اتنا جلدی لوگوں کو موٹیویٹ کیسے ہم کر پائیں گے؟ تو میں نے کہا چلیں پہلے دن ہی انشاءاللہ میں مومنین سے بات کروں گا۔ دیکھیں پچھلے سال تقریباً 4500 کے قریب مومنین آئے تھے، اس سال میری خواہش یہ تھی کہ کم سے کم 5-6 ہزار مومنین کی تعداد ہو، لیکن اب ابھی جو مومنین مجھے یہاں نظر آ رہے ہیں اور جو باہر مومنین ہیں ان سے آج میں دوسرا وعدہ لینا چاہتا ہوں، جمعے کے دن، اور یاد رکھیے دعائے ندبہ پڑھنے کا ثواب سنیے، صرف یہ روایت سنیے، ایک شخص کو امام کی زیارت تھی، بارہویں سرکار کی زیارت تھی، اس نے صلوات پڑھی بعض بلند وعلی محمد وعجل فرج، اس نے امام سے پوچھا امام آپ کا ظہور کب ہوگا؟ یہ کمال کی روایت ہے، سنیے یہ کمال کا واقعہ ہے، امام کی زیارت ہوئی، امام سے ملاقات ہوئی، کہا مولا آپ کا ظہور کب ہوگا؟ مولا نے فرمایا جب تمام شیعہ ہر جمعے کو دعائے ندبہ پڑھنا شروع کرے تب ہمارا ظہور نزدیک ہوگا۔ یعنی یہ دعائے ندبہ اتنی اہم ہے، ہم کسی اور دن بھی رکھ سکتے تھے، 8 محرم کو رکھ سکتے تھے، لیکن کیونکہ ریکمینڈڈ ہے کہ جمعے کے دن پڑھو، عید فطر، عید قربان اور عید غدیر، یہ 4 دن ہیں، تو ہم نے کہا چلیں یہ جمعے والے دن انشاءاللہ دعائے ندبہ ہو۔ تو پچھلے سال میں نے 2 انداز سے وعدے لیے تھے، اس سال بھی اسی طرح سے آپ سے وعدے لیتا ہوں۔ جتنے مومنین بیٹھے ہیں جو جو وعدہ کرتے ہیں کہ خود بھی آئیں گے اور بیوی بچوں کو بھی ساتھ لائیں گے، ہاتھ اٹھا کے وعدہ کریں اسی جمعے کو۔ ہاں جی، تعداد پچھلے سال بھی اس پہ کم تھی، اور میں نے ایک جملہ کہا تھا، لگتا ہی ہے کہ یہاں پہ خواتین کا پاور زیادہ ہے، ان پہ زور آپ کا چلتا نہیں ہے۔ اب میں دوبارہ دوسرا وعدہ لیتا ہوں، جتنے مومنین بیٹھے ہیں جو جو مومن وعدہ کرتا ہے کہ انشاءاللہ جمعے کے دن خود صرف خود پک آئے گا، ہاتھ اٹھا کے وعدہ کریں۔ دیکھیے اب تعداد بڑھ گئی نا، تعداد بڑھ گئی، اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے بہت سارے غیر شادی شدہ ہوں گے تو وہ پریشان ہو گئے ہوں گے کہ بھائی ہم کیا کریں، ہماری شادی نہیں ہے، تو انشاءاللہ آنسو کا بہنا جو ہے یہ نشانی ہے کہ تمہارا دل جو ہے کنیکٹ ہو چکا ہے، تمہارا دل نرم ہو چکا ہے، اور مومن کی نشانی کیا ہے؟ مومن کی نشانی یہ ہے کہ مصائب سننے سے پہلے روتا ہے. مومن کے سامنے حسین مولا کا نام لیا جائے وہ رونا شروع کر دیتا ہے. یہ امام فرماتے ہیں کہ مومن کی نشانی یہ ہے اس کے سامنے مولا کا نام لو آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. اور جب انسان کا دل نرم ہونے تو نام لینے سے پہلے رونا شروع کر دیتا ہے. حضرت آدم علیہ السلام جب اللہ نے آدم کو نا زمین پہ بھیجا, حضرت حوا کو الگ جگہ پہ رکھا, حضرت آدم کو الگ جگہ پہ رکھا. اب حضرت آدم حضرت حوا کو تلاش کرتے کرتے حضرت آدم کربلا پہنچے. حضرت آدم حضرت حوا کو تلاش کرتے کرتے کربلا پہنچے. جیسے کربلا آئے نظری تھی نہ روزہ تھا نہ حرم تھا نہ مولا کا نام سنا, اچانک آدم رونے لگے. آدم رونے لگے. آدم نے پوچھا میرے اللہ نہیں معلوم جیسے یہاں اس زمین پہ آیا مجھے بڑا رونا آ رہا ہے. اے میرے اللہ کیا وجہ ہے؟ اللہ نے کہا آدم تیری نسل میں سے آخری نبی کے نواسے حسین آئے اس زمین پہ پیاسے مارے جائیں گے. آدم رونے لگے. اللہ اکبر. گریا کرنا, گریے میں نہ شرمانا, گریا نعمت ہے, گریا تحفہ ہے. جس کی آنکھوں سے آنسو آ گئے خدا کا شکر کرے. حضرت زکریا اب سننا, اللہ اکبر غور سے سننا. اللہ کے نبی اللہ نے حضرت زکریا کو کچھ نام سکھائے. کیا نام؟ محمد, علی, فاطمہ, حسن, حسین. جیسے زکریا نے حسین کا نام سیکھا زکریا کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے. حضرت زکریا رونے لگے. اللہ اکبر. پوچھا میرے اللہ یہ نام کیسا ہے؟
جیسے میں حسین کا نام لیتا ہوں مجھے رونا آ جاتا ہے.
اللہ نے کہا زکریا یہ حسین نبی کا نواسا ہے, آئے جس کو نبی کی امت ہائے پیاسا مارے گے. اللہ اکبر. حسین کے غم میں رونے والوں, آج پہلی محرم ہے, پہلی محرم. راوی کہتا ہے میں امام رضا کے پاس آیا,
میں نے دیکھا امام رضا رو رہے ہیں, امام رضا تڑپ تڑپ کے رو رہے ہیں.
میں نے پوچھا مولا کیوں رو رہے ہیں؟
کہا وہ مہینہ شروع ہو گیا جس میں ہمارے دادا مارے گئے.
یہ جملہ سننا, مجھے نہیں معلوم ویسے عاشور کے دن کا جملہ ہے, بڑی سخت روایت ہے. مولا نے کیا فرمایا؟ مولا رضا فرماتے ہیں آئے ابن شبیب سنو میرے دادا کو کیسے مارا گیا. آئے زب حکما یذبح الکبش. اے راوی اے ابن شبیب جیسے کوئی حیوان ذبح کیا جاتا ہے
ایسے ظالمان میرے دادا کو شہید کیا.
بلند آواز سے گریا کرو نہ شرماؤ. وجہ سننا, وجہ سننا. ہاں امام نے کیوں فرمایا؟ جیسے کوئی حیوان ذبح کیا جاتا ہے, کیونکہ جب کوئی حیوان ذبح کرتا ہے سب دیکھتے ہیں, کسی کا دل نہیں دکھتا کوئی روتا نہیں ہے. حسین ذبح ہو رہے تھے سب دیکھ رہے تھے.
کچھ ہنس رہے تھے مگر زینب ہائے سکینہ کوئی بابا کو بچا ظالمو یہ نبی کا نواسا ظالمو یہ علی کا بیٹا
سب دیکھ رہے تھے سب دیکھ رہے تھے کوئی اعتراض نہیں کر رہا تھا کوئی گریہ نہیں کر رہا تھا مگر ہائے سکینہ بڑا خوش نصیب ہے جو پہلے دن سے غم حسین میں رو رہا ہے آخری دنوں میں جب تابوت آتے ہیں جب زلجنا آتا ہے سب روتے ہیں بڑا خوش نصیب ہے جو آج سر نظر کرے پھر امام رضا نے کیا فرمایا امام رضا نے فرمایا یبن الشبیب یہ آپ سب کے لیے پیغام ہے ان کنت باکیان لشیئن فابکی للحسین شبیب کے بیٹے جب کبھی تمہیں رونا آئے باپ مر گیا رونا آئے ماں مر گئی
جب کبھی تمہیں رونا ہے حسین پہ رو لینا ان کو سبا کی اللہ شیئن سب کے لل حسین
ہوئی آنکھوں سے سینے پہ ہاتھ رکھو سب مومنین تمام مومنات باہر جو بیٹھے ہیں آنکھوں کو بند کرو آنکھوں کو بند کر لو تصور کرو کربلا میں ہو اللہ تمہیں کربلا نصیب کرے تصور کرو بین الحرمین میں ہو ایک طرف حرم مولا عباس عالمدار
ایک طرف حرم حسین گھرے
اور بلند آواز سے مولا کو سلام کرو
السلام علی الحسین
بولا
السلام
مولا کو سلام کیا لوگوں سلام کرنا مستحب
جواب دینا واجب یعنی امام نے تم سب کو جواب دیا
اور ابھی تم سب نے سلام کیا بڑے آرام سے بیٹھے ہوئے ہو پنکھے چل رہے ہیں گرمی کا احساس نہیں پیاسے بھی نہیں ہو نہ تمہارے ہاتھ بندے ہیں نہ تیرے ہونٹ زخمی ہیں نہ تیرے دانت ٹوٹے ہوئے ہیں نہ تیرے سر پہ تلوار مگر ایک غریب دارال امارات پہ کھڑا تھا نام مسلم ابن عقیل تھا بار بار مکے کا رخ کر رہا تھا اور رو رو کے کہہ رہا تھا سلام علی حسین میرا سلام آپ پہ میرے آقا حسین
میرا سلام آپ پہ آقا حسین. روایت میں ملتا ہے عزادار و مسلم ابن عقیل مولا کو سلام کرتے کرتے رونا شروع کر دیتے. ظالم تانا دیتا ہے ڈر گئے نا موت کو دیکھ کے گھبرا گئے نا. مسلم ابن عقیل نے کہا ہم علی والے ہم نہیں گھبراتے.
پھر رو کیوں رہے ہو؟
میں اس لیے رو رہا ہوں جب کوفے والوں نے بیعت کی میں نے مولا حسین کو خط لکھ کے کہا مولا کوفے آ جائیے. لیکن کوفیوں نے بے وفائی کی مگر مولا آ رہے ہیں.
ظالم نے کہا نہ گھبرا تیرا مولا بہادر ہے ساتھ میں عباس ہے ساتھ میں علی اکبر ہے. مسلم کے گریے میں اضافہ ہوا یہ تو مجھے بھی معلوم ہے مگر ساتھ میں نبی کی بیٹیاں بھی ہیں ساتھ میں زہرا کی بیٹیاں بھی ہیں. سن ساتھ میں وہ بیویاں بھی ہیں جو نانا کے روزے پہ بھی رات کو جاتی تھی.
فارسی کا ایک نوحہ سناؤں گا بڑے سخت مصائب ہیں زیادہ زحمت نہیں دوں گا. جسے رونا آیا اس کا نصیب کوشش کرو پہلے دن سے آنکھوں میں آنسو آ جائے. شاعر نے تصور لکھا جب حضرت مسلم زارو قطار رو رہے تھے جب ظالم نے تانا دیا ڈر گئے کیا گھبرا گئے کیا. حضرت مسلم نے عجب نہیں یہ فرمایا تھر سمین نیس مولا حسین تھر سمین نیس سفیر تو سر دار رباد. مولا مجھے اپنی جان کی فکر نہیں میں آپ کے لیے بار بار شہید ہونے کو تیار ہوں. مجھے اپنی فکر نہیں مجھے اپنا خوف نہیں. کس چیز کا خوف ہے؟ تھر سمد ایناس سکینے سر بازار رواد. مولا مجھے جس چیز کا خوف ہے اگر آپ کوفے آ گئے ظالم اور سکینہ تو بازار میں پھر آئیں گے. اور مجھے اپنے فکر نہیں مجھے خوف ہے آپ آ گئے تو ظالم زینب کو بازاروں میں پھر آئیں گے.
مجھے زینب و سکینہ کی فکر ہے روتی ہوئی آنکھوں سے ہاتھوں کو سروں سے بلند.
آخر تک کے مومنین نہ شرمو ہاتھوں کو بلند کرو
سروں سے بلند. دعا کی قبولیت کا وقت ہے.
جو دعا مانگنی ہے گھر میں بیمار ہے بے اولاد ہو جو بھی مشکل ہے دعا کی قبولیت کا وقت ہے.
لیکن اپنی دعائیں بعد میں کرنا پہلی دعا یہ کرنا خدایا اسے بھیج دے جو جب آئے گا اس ظالم سے انتقام لے گا جس نے زینب کے سر سے چادر چھینی.
امام زمانہ کے ظہور کے لیے دعا کرو ہاتھوں کو نہ جھکاؤ ہاتھ بلند رکھو ہاتھوں کو بلند رکھو
اور بلند آواز سے امام زمانہ کے ظہور کی دعا کرو. یا صاحب الزمان مولا مولا جلدی آ
بلا.
یا
جھکاؤ مومن اور مومنات، جب تھوڑی دیر ہمارے ہاتھ اوپر رہتے ہیں ہاتھوں میں درد ہونا شروع ہو جاتا، کانوں میں بازوؤں میں درد ہوتا ہے، میں تو کہتا ہوں درد ہونے دو تاکہ زینب کا درد محسوس کرو، دو منٹ ہاتھ بلند ہے درد ہو گیا مگر ہائے زینب کربلا سے کوفہ سے شام، ہاتھ گردن کے کربلا سے آج گردن کے پیچھے، خدایا ہمارے گنہگار ہاتھوں کو نہ دیکھ، تجھے بی بی زینب کے زخمی ہاتھوں کا اس محرم میں ہمیں رونے کی توفیق نصیب فرما، اس محرم میں ہمیں امام زمانہ کی زیارت نصیب فرما، اس محرم میں امام زمانہ کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، خدا یا جو بیمار ہے اسے شفا نصیب فرما، جو بے اولاد ہے اسے اولاد نصیب فرما، جو مشکلات میں ہیں ان کی مشکلات کو دور فرما، خدایا ظالموں کو جلد سے جلد نیست و نابود فرما، خدایا ہم سب کو ہر روز 40 دن تک اپنا وعدہ پورا کرنے کی، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ پڑھنے کی توفیق